فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إن أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون بزرگان محترم برادران عزیز سورۃ المومنون کی آخری آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے آخرت کا بیان فرمایا اور اسے حساب کتاب کا بیان فرمایا اور مومنین اور کافروں کے حالات کا بیان فرمایا کہ آخرت میں حساب کتاب کے وقت میں اللہ تعالیٰ مومنین کو اور کافروں کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے. فرمایا اللہ رب العزت نے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ جب سور پھونکی جائے گی فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ تو آپس میں کوئی رشتہ داریاں باقی نہیں بچیں گی. یومئذ اس آخرت کے وقت میں ولا یتساءلون اور نہ کوئی ایک رشتہ دار عزیز دوست کسی دوسرے کو پوچھے گا. یہ بات پہلے بھی آئی ہے کہ سور دو مرتبہ پھونکی جائے گی جس کو نفخہ اولا کہا اور دوسری سور کو نفخہ ثانیہ فرمایا قرآن کریم میں. نفخہ اولا تو وہ ہوگا جس کو ہم قیامت سے تعبیر کرتے ہیں. سور پھونکی جائے گی اور دنیا میں جتنے انسان ہوں گے پوری دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کو نفخہ اولا کہا جاتا ہے, پہلی مرتبہ سور کا پھونکنا, یہ ہے نفخہ اولا. قیامت آئے گی, روایات میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے, قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمام انسانوں کے ختم ہو جانے کے بعد, دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد پھر اللہ رب العزت دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے. اس میں جتنے انسان جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک جتنے انسان ہوں گے وہ تمام انسان اپنے اپنے قبروں سے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. قبروں سے کیا, بلکہ جو جہاں بھی ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا. بعض لوگ قبر میں نہیں جاتے لیکن مہرحال مرتے جاتے ہیں, وہ اپنے اپنی قبر سے اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے. یہ نفخہ ثانیہ ہے. روایات میں یہ جو نفخہ فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ کہ جب سور پھونکی جائے گی, تو اس میں دونوں ہی قول مراد لیے حضرات مفسرین نے. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں پر نفخہ اولا مراد ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ وہ فرماتے کہ یہاں نفخہ اولا مراد ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں حضرت فرمایا کہ اس جگہ نفخہ ثانیہ مراد ہے. بہرحال حالت یہ ہوگی کہ جس وقت قبر سے انسان اٹھے گا، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، حساب کتاب شروع ہوگا، تو فرمایا کہ کوئی کسی انسان کو پہچانے گا نہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میدان حشر ہوگا اس وقت اللہ رب العزت تمام پہلے کے لوگ، تمام بعد کے لوگوں کو جمع فرمائیں گے اور اس بھرے مجمع میں سب کو کھڑا کیا جائے گا. پھر ایک فرشتہ، ایک منادی، ایک پکارنے والا پکارے گا کہ فلاں بنت فلاں کون ہے، وہ آ جائے. وہ آئے گا، اب تمام انسانوں کا نام پکارا جائے گا. پھر وہ پکارے گا کہ اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمے میں ہے تو وہ سامنے آ جائے. چنانچہ کوئی دوسرا آدمی اپنا حق لے کر آئے گا کہ یا اللہ اس نے تو میرا فلانا حق مارا تھا، اس نے تو مجھ کو تکلیف دی تھی، اس نے مجھ کو ستایا تھا، اس نے میرے پیسے مار لیے تھے. پھر وہ اپنا حق وصول کرے گا. اس وقت کے بارے میں فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ بیٹا اس وقت اس بات پر خوش ہوگا کہ میرا حق باپ کے ذمے میں نکل آئے، اور باپ اس بات پر خوش ہوگا کہ میرا حق بیٹے کے ذمے میں نکل آئے، میں اس سے وصول کر لوں. اسی طرح بیوی شوہر سے خوش ہوگی کہ میرا حق شوہر کے ذمے میں نکل آئے، شوہر خوش ہوگا کہ میرا حق بیوی کے ذمے میں نکل آئے. اس کا مطلب یہ ہوا، اس کو فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ یہ مطلب ہے فلا امسا بینہم، کہ آپس کی رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی. ورنہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ بیوی شوہر پر کہے کہ اس نے میرا حق مار لیا، شوہر بیوی سے کہے کہ میرا حق دبا لیا، باپ بھائی سے، بھائی بھائی سے، بیٹے سے، کہاں ہوتا ہے. یہ علامت اس بات کی ہوگی کہ روز آخرت میں انسان کا رشتہ داریاں ساری ختم ہو جائیں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں بچے گی، اور اگر بچے گی تو آپس میں ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے. ہر شخص اپنی فکر میں لگا ہوگا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کو ایک اور صورت میں یوں بیان فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یہ وہ دن ہوگا، روز قیامت وہ دن ہوگا، یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، وہ امی ہی و ابھی ہی اپنے باپ اور ماں سے بھاگے گا، وہ صاحبتی ہی وہ بنی ہی اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا. یعنی ہر انسان کو کوئی ہوش نہیں ہوگا کہ کون ماں ہے، کون باپ ہے، کون بیوی ہے، کون سے بچے ہیں، کون سے بہن ہیں، کون سے بھائی ہیں، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. لیکن قرآن کریم میں یہ جو صورت، یہ جو حکم فرمایا گیا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکی جائے گی تو آپس کی کوئی رشتہ داریاں باقی نہیں بچیں گی اس دن، اور نہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا. حضرات مفسرین فرماتے کہ یہ حال کافروں کا ہوگا، یہ حال کافروں کا ہوگا، کیونکہ زیادہ نافرمان ہوں گے. اس کی مثال ایسے کہ جو زیادہ بڑا مجرم ہوتا ہے جب وہ گرفت میں آتا ہے تو سب سے زیادہ پریشان وہ ہوتا ہے، دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنے پریشان نہیں ہوتے. جو بڑا مجرم ہوگا وہ زیادہ پریشان ہوگا. کافر بڑے مجرم ہے، وہ زیادہ بڑے نافرمان ہیں، لہذا وہ زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، پھر وہاں ان کی آپس میں رشتہ داریاں نہیں ہوں گی. لیکن جو مومنین ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان کا یہ حال نہیں ہوگا. پریشانی تو ان کو بھی ہوگی، پریشانی اور غم سے تو وہ بھی خالی نہیں ہوں گے، لیکن مومنین کی پریشانی کافروں کی پریشانی کے مقابلے میں کم درجے کی ہوگی. ان کا حال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا الحقنا بهم ذریتهم، کہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مومنین اور صالحین کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ، بشرطیے کہ وہ مومن ہوں، بشرطیے کہ ایمان والے ہوں، اپنے باپ آباؤ صالحین کے ساتھ لگا دیں گے. الحقنا بهم ذریتهم، کہ ان کی اولاد میں جو نیک لوگ، ان کی نیک لوگوں کی اولاد میں جو لوگ ہوں گے بشرطی کے مومن ہوں، اللہ تعالیٰ روز قیامت میں ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے آباؤ اجداد کے ساتھ لگا دیں گے. چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے روز جس وقت محشر میں سب پیاسے ہوں گے تو مسلمان بچے جو نابالغی کی حالت میں کم عمری میں فوت ہو گئے تھے انتقال کر گئے تھے وہ جنت کا پانی لیے ہوئے نکلیں گے. لوگ ان سے پانی مانگیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں, یہ پانی ان کے لیے ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بچے جو چھوٹے بچے معصوم بچے نابالغی کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے ذخیرہ بن جاتے ہیں, یعنی وہ روز قیامت میں اللہ سے سفارش کریں گے کہ یا اللہ میرے ان ماں باپ کو آپ جہنم میں داخل ہونے سے روک دیجئے, آڑ بن جائیں گے وہ ماں باپ کے لیے. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو مومن پریشان تو مومن بھی ہوگا, کام تو کوئی کسی کے نہیں آ رہا ہوگا, لیکن اپنے اپنے ایمان کا ایک مقام ہوگا, اپنے اپنے ایمان کا ایک درجہ ہوگا, اس درجے کے حساب سے سب کی حالت ہوگی. اسی طریقے سے ایک حدیث میں جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نقل فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر نسبی تعلق, کوئی بھی نسبی تعلق ہے باپ کا بیٹے کا ماں کا بیٹے کا اولاد کا یا میاں بیوی کا تعلق ہو زوجیت کا تعلق ہو وہ سارے ختم ہو جائیں گے روز قیامت میں, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے میرے نسب اور میری زوجیت کے رشتے کے. علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب باقی رہے گا, اور پھر اس کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں کہ ساری امت کے جو مسلمان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے باپ ہیں, اور امہات المومنین ازواج مطہرات ساری امت کی مائیں ہیں. جس طرح آپ کے اپنی اولاد کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہے گا, اسی طریقے سے امت کا تعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش فرمائیں گے, بس اتنی بات ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ان کی سفارش نصیب فرمائے, ہمیں اس قابل بنا دے, ہمارے اوپر رحم فرمائے اللہ تعالی کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. اسی لیے فرماتے ہیں کہ یوں تو پوری امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعائیں کی, لیکن ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم میرے لیے مانگا کرو. ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کے لیے کرتے رہے, پوری پوری رات روتے رہے, لیکن امت سے یہ کہا کہ تم میرے لیے دعا مانگا کرو, اور وہ کون سی دعا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا, اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ والصلاۃ القائمہ, یہ والی دعا. فرمایا امت سے کہ یہ میرے لیے تم مانگا کرو. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر جوہری صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب یہ دعا ہم جس مانگتے ہیں اذان کے بعد, یہ ہمیں حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے لیے مانگو, اس کے الفاظ بھی آپ نے سکھلائے, ہم اپنی طرف سے نہیں مانگتے, الفاظ بھی آپ نے ہمیں سکھلائے, وقت بھی آپ نے بتلایا کہ اذان کے بعد ہی یہ مانگا کرو, ان الفاظ کے ساتھ مانگا کرو. تو ہمارے حضرت ڈاکٹر غلی صاحب عارف قدس اللہ سرو فرمایا کرتے تھے یہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں, کیونکہ آپ کے حکم سے مانگی جا رہی ہے, آپ کے الفاظ کے مطابق مانگی جا رہی ہے, آپ کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق مانگی جا رہی ہے, یہ دعا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. تو فرمایا کرتے تھے کہ اس دعا کے بعد اپنے لیے کوئی چھوٹی سی دعا بھی مانگ لیا کرو, جب وہ دعا تو قبول ہوگی ہی ہوگی, اللہ تعالیٰ تمہاری دوسری دعا بھی قبول کر دیں گے. اللہ کی رحمت سے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دعا کو قبول کریں دوسری کو قبول نہ کریں. تو یہ فرمایا. پھر آیت کے آخر میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ولا یتساءلون, اور کوئی ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کرے گا, یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی سے کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا, ہر انسان اپنے اپنے حالات سے دوچار ہوگا. البتہ درجات مختلف ہوں گے, بعض موقع پر اللہ کی طرف سے جب انسان کو ڈھیل ہوگی اس وقت روایات میں آتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کچھ پوچھیں گے, لیکن جس وقت اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا کسی کو کسی سے سوال کرنے کا ہوش نہیں ہوگا, ہر انسان اپنی مشکل میں لگا ہوا ہوگا. پھر فرماتے ہیں کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس انسان کا نام اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا. فمن ثقلت موازینہ، جس شخص کا بھاری ہو جائے گا، نام اعمال کے پلڑے ہوتے ہیں نا، جس کا ایک کا بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو گیا. جب وہ کامیاب ہوا اس کا مطلب یہ کہ اس کا زندگی میں آنا کامیاب ہو گیا، دنیا میں آنا کامیاب ہو گیا. ہم نے دنیا کی کامیابی کے معیار بنا رکھے ہیں کیا؟ آج ہمارے ہاں جب لڑکے پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں کامیابی کے معیار کس کو بتاتے ہیں؟ کہ صاحب جس نے اتنی دولت کما لی، جس نے یہ بنا لیا، جس نے وہ بنا لیا، وہ کامیاب ہو گیا. آپ دیکھیے جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں ہمارے ہاں، جو ایم بی اے کروائے جاتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں کہ صاحب بڑا کامیاب انسان کون ہے؟ صاحب فلانا آدمی جس نے اتنی دولت کما لی، فلانا انسان جس نے فلانا ادارہ بنا لیا، فلانا آدمی جس نے یہ کر لیا، فلانا انسان جو خلا پر چلا گیا، فلانا جو چاند پر چلا گیا، وہ دنیا میں کامیاب. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کوئی کامیابی ناکامی کے معیار نہیں. کامیابی اور ناکامی کا معیار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان کامیاب ہو جائے. سوال جواب کی مجلس، سوال جواب کی محفل جو اللہ نے منعقد فرمائی، اس میں اس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے، وہ انسان دنیا میں کامیاب ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اب اس انسان کو جنت میں بھیجیں گے. یہ ہے انسان کی کامیابی. دنیا میں کسی نے دولت زیادہ کمائی، دنیا میں کسی نے منصب بڑا عہدہ لے لیا، دنیا میں کوئی انسان مشہور ہو گیا، دنیا میں کسی کے پاس جائیدادیں زیادہ آ گئی، گاڑیاں زیادہ آ گئی، بلڈنگیں زیادہ آ گئی، پر بات یہ کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. کھاتا انسان اتنا ہے جتنا انسان کے جو اللہ نے مقدر کر دیا. حدیث شریف میں اسی مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بیان فرمایا کہ تمہارے مال وہ کام آتا ہے جو آپ نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا، وہ آخرت کے لیے محفوظ ہو گیا. یہ مال وہ ہے جو ہمارے کام آ گیا، کھا لیا پہن لیا، بس برت لیا اپنے مال کو خود. ورنہ اس مال کو جو دن رات انسان لگا رہتا ہے کمانے کے خاطر، اور جتنا جمع ہو رہا ہے اتنی حدیث بڑھ رہی ہے، پیٹ نہیں بھر رہا، حدیث بڑھ رہی ہے اتنی، وہ سوچے کہ وہ ان میں سے کتنا مال اس انسان کے اپنی ذات پر کام آیا. اگر حساب کتاب جوڑے گا تو اس کا سوا حصہ بھی انسان نے خود استعمال نہیں کیا ہوتا، وہ دوسرے استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھو دنیا میں آج کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں. ایک کہتا ہے کہ میری ادھر بھی فیکٹری ہے، لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے، دبئی میں بھی ہے، ملائیشیا میں بھی ہے. بھائی کما ضرور رہے ہو لیکن خود کتنا استعمال کیا؟ وہ تو جہاں کمائی ہو رہی ہے وہاں کے ملازمین کو مل رہا ہے، ملازمین کھا رہے ہیں، ملازمین استعمال کر رہے ہیں، تمہیں کیا ملا؟ تمہیں تو وہ ملا جو خود برت لیا. حساب سب کو دینا ہے، حساب کتاب انسان کو سب کو دینا ہے. اس کو قرآن کریم میں فرماتے فمن ثقلت موازینہ، جس انسان کے نام اعمال کا پلنا بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، وہ انسان دنیا میں کامیاب ہو گیا. کبھی ان چیزوں کو دیکھ کر، اسی لیے کافروں کو دیکھ کر آج لوگ بہت مثالیں دیتے ہیں کہ صاحب فلانا غیر مسلم ہے، اس نے اتنا دولت کما لی، اس کا گھر ایسا، اس کی گھر منزل ایسی، اس کی دولت ایسی، اس کا ملک ایسا. یہ غیر مسلم لوگ کبھی رش کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ کبھی رش کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ ہماری آنکھوں کے دھوکے ہیں. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو دے دیا سو دے دیا، آخرت میں اگر کفر کے ساتھ جائیں گے تو دائمی عذاب ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا. فرمایا ومن خفت موازینہ، جس انسان کا نام اعمال اوچھا رہ گیا، ہلکا رہ گیا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جو اپنی جان کی بازی ہار چکے، دنیا میں وہ ہار گئے، جن کا نام اعمال ہلکا رہ گیا، خسروا انفسہم، وہ دنیا میں اپنی بازی ہار گئے، وہ دنیا میں اپنے کام میں ہار گئے، فی جہنم خالدون، یہ لوگ دوزخی ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی. تلفح کے معنی ہوتے ہیں جھلسا دینا. تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو دوزخ کی آگ جھلسا دے گی. وہم فیہا کالحون، اور اسی میں وہ بد شکل سے بد شکل ہوتے رہیں گے. یعنی یہ حال ہوگا کہ دنیا کے چکر میں لگے، نہ حلال کی فکر کی، نہ حرام کی فکر کی، نہ یہ دیکھا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا. بس اپنی طرف سے انہوں نے ایک زندگی کا ایک طریقہ مقرر کر لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی بازی ہار گئے، دنیا کے چکر میں لگے. دنیا تو تھوڑی بہت مل گئی سو مل گئی، لیکن آخرت کی بازی ہار گئے. نتیجہ ایسے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ کسی قابل نہیں رہتے اور وہ زندگی کے اندر ہار جاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ ان کا پلڑا خالی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پلڑے میں کوئی اعمال کا وزن نہیں ہوگا، ان کے پلڑے میں کوئی اعمال کا وزن نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگ نیک عمل کرتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے، بعض لوگ عمل کرتے ہیں لیکن غلط کرتے ہیں، یا تو ایمان کے بغیر نیک عمل کیا، یا نیک عمل کیا لیکن اس نیک عمل کا ثواب نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کیا وجہ پیش آئی کہ نیک عمل کا ثواب نہیں ملا؟ اس کی وجہ یہ ہے، یا تو نیت درست نہیں، یا طریقہ سنت کے مطابق نہیں. یا تو نیت درست نہیں ہے، دکھاوا ہے، نام و نمود ہے، ریاکاری ہے، اس وجہ سے نیک عمل کا ثواب اس کو نہیں مل رہا. یا کرتے ہیں اپنی داڑھی سے بہت اچھے اچھے کام لیکن طریقہ درست نہیں، طریقہ شریعت کے مطابق نہیں. چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ایسے لوگوں کو جو لوگ کے ان کے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے، ان کے لیے ہم روز قیامت ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں رکھیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال کو کوئی وزن ان کو ملے گا ہی نہیں. ایک تو تین طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل کافر، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ان کا تو نام اعمال میں کوئی وزن ہوگا ہی نہیں. کافروں کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا سارا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں اور فارغ کر دیتے ہیں. اسی لیے میں پہلے بھی یہ بات بار بار عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کفار کو دنیا زیادہ دی، اس لیے زیادہ دی دنیا کہ دنیا میں جتنے اچھے کام کیے، کیونکہ ایمان نہیں تھا، لہذا دنیا میں ان کی نیکیوں کا حساب کتاب اللہ نے برابر کر دیا، ان کو دنیا بہت دے دی. اچھے اچھے کام وہ لوگ نہیں کرتے لیکن ایمان کے بغیر، یا ان کو تو دنیا مل گئی، وہ تو فارغ ہو گئے. ایک وہ لوگ ہیں جن کو جو نیک ہی نیک ہیں، گناہ کوئی نہیں، یا ہیں تو انہوں نے معاف کروا لیے. صحابہ اکرام ہیں، انبیاء اکرام معصوم ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، ان کا معاملہ ختم. جو ہوا اگر گناہ بھی ہوا تو معاف ہو گئے. اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نیک عمل ہے اور کچھ گناہ، گناہ گار نیک لوگ، جیسا عام انسان ہوتے ہیں، جو گناہ بھی ہو رہے ہیں ثواب کا کام بھی ہو رہا ہے. ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو وقت پر دیکھیں گے، جیسا ان کے اعمال ہوں گے، اگر ان کے نیک اعمال زیادہ ہو گئے تو وہ ان کی مغفرت ہوگی، اور اگر ان کے نیک اعمال کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گی تو صحیح، سزا تو ہوگی ان کے گناہوں کے. اب یہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن روایات میں جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے بارے میں یوں فرمایا کہ خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے جو نیک اعمال ہیں اور کچھ برائیاں ہیں، وہ ان کے کچھ اعمال بد اور نیک اعمال رلے ملے ہیں. ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے اعمال کا حساب اس طرح ہوگا کہ جس شخص کی نیکیاں اس کے گناہ سے بڑھ جائیں، ہاں ایک ہی نیکی کی مقدار گناہ سے بڑھ جائے وہ جنت میں جائے گا، اور جس شخص کے گناہ زیادہ ہو اور نیکیاں کم ہو
وہ دوزخ میں جائے گا. لیکن فرماتے ہیں کہ اس انسان کا معاملہ کافر ہو جیسا نہیں ہوگا, اس کا جو اس کی جو سزا ہے وہ کافروں کے مقابلے میں کم ہوگی. اور اس کی مثال اس طریقے سے لکھی ہے کتابوں میں, جیسے لوہا یا سونا اس کے اوپر کچھ میل کچل آ جاتا ہے, اس کو صاف کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا بھٹی میں ڈالا جاتا ہے, جب وہ صاف ہو جاتا ہے دوبارہ اس کو ڈھال کر اس کا زیور بنا لیا جاتا ہے. یہی حال مومنین کا ہوگا, جس کے جیسے گناہ ہوں گے ویسے اس کی سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے یہ اس کی قدرت کاملہ, انسان کو تو اس کا علم نہیں, لیکن اگر اللہ نے سزا دی تو وہ سزا ایسی ہی ہوگی جتنی اس انسان کے اپنے گناہ ہے, لیکن بالآخر وہ جائے گا جنت میں. کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے تو زیادہ دیر رہے گا, کسی کے گناہ کم ہوں گے تو وہ کم وقت کے لیے رہے گا دوزخ میں, لیکن رہے گا, اپنی سزا بھگتے گا. اب جب اس کے گناہ کے معافی کا مرحلہ آئے گا تو وہ انسان جنت میں چلا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان عمل جو ہوگا انسان کا, جس میں اندر انسان کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا, وہ ایسا صحیح وزن کرنے والا ہوگا کہ ایک رتی ماشے کا بھی اگر فرق ہوگا نا وہ ظاہر اس کے اندر ہو جائے گا. قرآن کریم نے اس کو یوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. کوئی انسان اگر ایک ذرا سے بھی نیکی کرے گا تو اس کو دیکھے گا, اور اگر وہ ذرا سے بھی برائی کرے گا تو وہ بھی اس کو دیکھے گا. اور روایات میں لکھا ہے کہ وہ افراد جن کے نام اعمال بالکل برابر برابر ہوں گے, نہ نیکی کا پلڑا اوپر نہ برائی کا پلڑا اوپر, بالکل برابر, گناہ اور نیکی کا معاملہ بالکل برابر, وہ کیا کرے گا؟ فرمایا کہ اس کے لیے اللہ نے الگ درجہ بنایا, اس کو اعراف کہتے ہیں, اس کو اعراف کہتے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ اس کو رکھیں گے, اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ فرمائیں گے, بالآخر جنت میں جائے گا وہ, لیکن تھوڑی دیر کے لیے, کتنے عرصے کے لیے رکھیں گے, کیا اس کے ساتھ وہاں پر معاملہ ہوگا, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اعراف میں کون کتنے دیر رہے گا. اللہ, وزن اعمال کی کیفیت کیا ہوگی, یہ ہے سمجھنے کی بات. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اعمال میں وزن پیدا ہوتا کیسے ہے. بعض اوقات ایک عمل ہوتا ہے لیکن وہ اتنا بھاری بھرکم وزن ہوتا ہے اس عمل کا کہ وہ عمل انسان کے پلڑے کو بالکل جھکا دیتا ہے, اور کسی کے نام اعمال میں بہت سارے عمل ہوتے ہیں لیکن وہ پلڑے کو نہیں جھکاتا. اس کا مطلب ہے کہ عمل تو بہت ہیں لیکن ان کا وزن نہیں. اسی کو یوں فرمایا حدیث شریف میں کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, کہ انسان کے جو اعمال ہیں اور اس کے جو اقوال ہیں ان کا وزن کیا جائے گا. باتوں کا بھی وزن ہوگا, عمل کا بھی وزن ہوگا, کیسے ہوگا؟ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کے نام اعمال میں جو وزن ہوتا ہے اور وہ اعمال انسان کے وزنی ہوتے ہیں, وہ دو شرطوں کے ساتھ وزنی ہوتے ہیں. تو دو لفظ کی بات, لیکن عمل کرنا بڑے جان جوکھوں کا کام ہے, جس کو اللہ تعالیٰ عادت ڈالتے اس کا اس کو یہ عادت پڑتی ہے. پہلی چیز فرمائی کہ اس کی نیت درست ہو, اللہ کے لیے عمل ہو, غیر اللہ کی کوئی نیت نہ ہو. یہ کام کہنے کو بڑا آسان ہے لیکن ہے بڑا مشکل. شیاطین, حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہر انسان کے اندر, ہر انسان کے ساتھ, ہر انسان کے اندر دو گھر ہوتے ہیں, ایک شیطان کا گھر, ایک فرشتے کا گھر. فرشتہ جو ہے اس کو نیک باتوں پر ابھارتا رہتا ہے, شیطان اس کو گناہوں کی باتوں پر ابھارتا رہتا ہے. پھر فرمایا کہ جس جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے, نماز پڑھے ویسی زبان سے ذکر کرے, تو شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے, اور جب وہ اپنا اللہ کا ذکر چھوڑتا ہے تو شیطان اپنی چوچ انسان کے دل پر رکھ کر اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے, برائی کے وسوسے, خرابی کے وسوسے. اس کو قرآن کریم نے یوں فرمایا سورۃ الناس کے اندر, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, وہ شیطان جو انسان کے اندر وسوسے ڈال رہا ہے, کسی کو
کو گناہ کا وسوسہ ڈال رہا ہے، کسی کو پاکی ناپاکی کے وسوسے میں الجھا دیا، کسی کو دین کے بارے میں خطرات میں وسوسے ڈال دیے کہ بھئی یہ ایسے ہی دین کا معاملہ ہے، جو دل چاہے کرتے رہو اپنی مرضی سے کرو، یہ ہے وسوسے شیطان کے. تو انسان کے دل میں دوست ایک شیطان ہے ایک فرشتہ ہے، دونوں انسان کے ساتھ لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قدرت نہیں دی کہ وہ میرے مجھ کو قابو کر سکے، لہذا وہ شیطان مجھ کو خیر کی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کہہ سکتا. لیکن ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھ ہر انسان کے ساتھ تو کیا عالم ہوگا، اب اندازہ کیجئے وہ کتنا انسانوں کو ابھارے گا. اس لیے فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے. اس لیے جب ہم نیت کی بات کرتے ہیں تو جب کوئی نیک کام کرنے لگتے ہیں تو دس طرح کی دلوں میں باتیں آنی شروع ہو جاتی. کبھی آتا ہے کہ صاحب دیکھو لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو تمہاری واہ واہ کریں گے، کبھی دل میں آتا ہے کہ صاحب دیکھو لوگ تم نے صدقہ خیرات کیا تو کوئی کہے گا کہ تم کتنے سخی انسان ہو. یہ وسوسے ہیں نا، یہ انسان کے خیالات ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، بڑی کام کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو عبادتوں کے اندر غیر اللہ کی نیت ہوتی نہیں ہے. نماز پڑھے کس کا دل میں آتا ہے کہ میں اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا کسی اور کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ کہاں ہوتا ہے؟ کون آدمی آئے گا گھر سے چل کر مسجد میں آئے یہ دکھانے کے لیے لوگ مجھ کو نمازی کہیں گے؟ ہوتا ہوگا لیکن کم. لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں، یہ جو حقوق العباد اور معاشرت کے جو نیک کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر رشتہ دار کے یہاں چلے گئے، اپنے رشتہ داروں کے شادی میں شریک ہو گئے، دعوت میں چلے گئے، ان کے گھر ملنے چلے گئے، وہ آپ کے گھر آئے، آپ ان سے اچھی طرح مل لیے، یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں نا، غمی میں پوچھ لیا، خوشی میں پوچھ لیا، یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک نیت تو ان رشتہ داروں کے حقوق کی یہ ہے کہ انسان اس نیت سے رشتہ داروں اور رشتہ داروں کے پاس جائے کہ جی وہ بھی ہمارے گھر آتے ہیں ہم ان کے گھر جائیں گے، وہ ہمارے گھر نہیں آئیں گے ہم بھی نہیں جائیں گے. فرماتے یہ نیت تو برابری کی ہے، یہ تو تم اللہ کے لیے عمل نہیں کر رہے، یہ تو تم کس لیے کر رہے ہو؟ برابری کی بنیاد پر. تو یہ تو اللہ کے لیے کہا ہوا، اللہ کے لیے عمل تو یہ ہے کہ تم اس نیت سے جاؤ کہ یا اللہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس اس لیے جاتا ہوں یا وہ میرے پاس آتے ہیں میں ان کے ساتھ اس لیے بیٹھتا ہوں کہ آپ نے ان رشتہ داریوں کو حقوق لازم فرمائے، صلہ رحمی جس کو فرماتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہو گئے، ان کی غمیوں میں شامل ہو گئے، یہ اس لیے کر رہے ہیں یا اللہ کہ آپ کا حکم ہے کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس لیے میں کر رہا ہوں. پتہ نظر اس کے کہ وہ رشتہ دار آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. آج ہمارے ہاں کتنے گھرانوں میں آنا جانا اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر نہیں آتے تو ہم کیوں جائیں بھائی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے شمار گھروں میں جھگڑے اسی بات پر ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ معاشرت اور میل ملاپ رشتہ داریوں کے معاملات کے اندر ریاکاری سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ کوئی عمل ہو انسان کا، کوئی عمل وہ صرف اللہ کے لیے کرے، غیر اللہ کے لیے کوئی عمل نہ کرے، ورنہ ساری محنت انسان کی بیکار چلی جاتی ہے. آپ دیکھیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف مسلمان ہی کوشش نہیں کرتا، آپ ہندوؤں کو دیکھیں، ہندو بھی تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، بتوں کے پاس جاتے ہیں. ان کے مذہبی پیشواؤں کو آپ دیکھیں، ہمارے مسلمانوں کے جو علماء ہوتے ہیں ان سے زیادہ تکلیف دہ زندگی ان کی ہے، بغیر صلہ وہ لباس پہنیں گے، ہمیشہ گنجے رہیں گے، شادی وہ نہیں کرتے، کاروبار وہ نہیں کرتے، ملازمت وہ نہیں کرتے، تفریحوں میں وہ نہیں جاتے، بالکل دنیا سے کٹے ہوئے انسان. آپ دیکھیں ان کے مذہبی بھکشو جو پیشوا ہوتے ہیں ان کا یہی عالم ہے. یہی حال عیسائیوں کے جو راہب ہوتے ہیں، راہبات ہوتی ہیں، وہ بھی یہی ہوتے ہیں، شادیاں وہ نہیں کریں گے، کاروبار وہ نہیں کریں گے، دنیا سے کٹ کے وہ رہیں گے، کسی تفریح میں وہ نہیں جاتے، کسی خوشی میں وہ نہیں شامل ہوتے، مشکل زندگی. یہ جو انڈیا کے جو مشہور دریا ہیں جمنا وغیرہ کون سے جو دریا ہیں ان کے بارے میں نے سنا کہ وہاں پر لوگ سارے دن ہاتھ ہاتھ اٹھا کر ریاضتیں کرتے رہے، سارے دن ہاتھ اٹھا کے کھڑے رہیں گے، کس لیے کھڑے ہوئے؟ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ عمل بتائیے کون سا ہے، یہ کیسا عمل ہے؟ یہ وہ عمل ہے خسرت دنیا والا آخرہ، نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی وعدہ. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا.
اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کو نہ بتلا دیں بالحل نبی حکم کہ کون انسان وہ ہے بالاخسرین اعمالا جو عمل کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہے, اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہے. اے نبی کیا ہم آپ کو نہ بتلائیں, حل نبی حکم کیا ہم نہ بتلائیں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بالاخسرین اعمالا جو عمل کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ضائع کر دیا, جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ضائع کر دیا. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, اور وہ یہی گمان کرتے رہے کہ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. کیا گمان کرتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں, بہت اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہبا ام منصورا, ان کے اعمال وہ ایسے جیسے ہوا میں اڑتے ہوئے کل پرزے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں, ان کی حیثیت وہ ہے, کوئی حیثیت نہیں میرے نزدیک ان اعمال کی. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نیت ان کی درست نہیں, نیت ان کی خراب ہے. ہمارے ایک حضرت ایک بزرگ نے مثال یوں دی اس کی, حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ کی مثال مجھے یاد آ رہی ہے, غالباً انہوں نے مثال یوں دی تھی. فرماتے تھے کہ دیکھو نیت کا معاملہ ایسا ہے جیسے ایک لکھو نمبر ون, ایک اس کے آگے زیرو بڑھا دو تو ایک زیرو لگنے سے وہ ایک کتنا ہو گیا, دس ہو گیا. فرماتے اس کے بعد دوسرا زیرو بڑھا دو تو وہ سو بن گیا, فرماتے تیسرا بڑھا دو تو ہزار بن گیا, پھر زیرو بڑھاتے چلے جاؤ گنتی کہاں سے کہاں چلی جائے گی. فرمایا کرتے تھے کہ یہی کام تم الٹا کر لو کہ ایک زیرو الف ایک لکھو اور آپ اس کی دوسری طرف بائیں طرف آپ صفر بڑھا دو, کچھ ہوگا؟ وہ ایک اپنی جگہ پر ایک ہی رہے گا. فرماتے دوسرا زیرو بڑھا دو تو وہ دوسرا زیرو بھی نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا, وہ ایک رہے گا. پھر تیسرا بڑھا دو تو وہ بھی ایک رہے گا. فرماتے یہ ہوتا ہے نیت کا معاملہ. نیت اگر انسان کی صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ ایک عمل کو دس گنا, دس سے سو گنا, سو سے ہزار گنا انسان کا کر دیتے ہیں. لیکن نیت میں فطور ہو, نیت دکھاوے کی ہو, نیت دنیا داری کی ہو, نیت کسی اور خرابیوں کی ہو, تو اس کی مثال ایسے جیسے صفر آپ بائیں طرف بڑھاتے چلے جائیں تو سو صفر بڑھا دیں وہ ایک ایک کا رہے گا. تو وزن میں بات, میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. فرمایا کہ وزن نامہ اعمال میں وزن کس سے پیدا ہوتا ہے؟ نامہ اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے نیت کی درستگی کے ساتھ. ہر عمل کو اللہ کے لیے کرو, غیر اللہ کی کوئی نیت نہیں, غیر اللہ کا کوئی شائبہ نہیں, ہر کام اللہ کے لیے کرنے کی عادت ڈالو, اس کے علاوہ کی کوئی نیت نہیں. یہ نیت انسان کوشش کرنے سے حاصل ہوتی ہے. اور دوسری بات فرمائی کہ دوسری شرط ہے نام اعمال میں وزن کے اندر عمل پیدا کرنے کی, صدق. صدق کے معنی آتے ہیں کہ طریقہ سنت کے مطابق ہو, اپنی طرف سے بتائے ہوئے طریقے, اپنی طرف سے ایجاد کرتا طریقوں پر عمل چلا کرو. جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود ہی اپنے آپ سے سوال کریں گے خود ہی جواب دے کے مطمئن ہو جاتے ہیں. اب یہ طریقہ صحیح ہے غلط ہے؟ ایک انسان کا اپنا علاج خود کرے گا؟ بتائیے آپ خود کیسے کرے گا؟ تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں اور اپنے آپ سے جواب دے کر خود ہی مطمئن ہو جائیں, یہ نہیں ہوتا. تو طریقہ ہمیشہ سنت کا اختیار کرنا پڑتا ہے. نماز پڑھنی ہے تو کس طرح پڑھنی ہے, سنت کیا ہے؟ جیسا رکوع سنت کا ہو ایسا سنت کے طریقے سے رکوع کریں, جیسا سجدہ ہو ایسا سجدہ کریں, جیسا قیام ہو ایسا قیام کریں, روزہ کے زمانے آ رہے ہیں تو روزے اس طریقے سے رکھے جیسا سنت کا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان دو شرطوں کے ساتھ, نیت ٹھیک ہو اور طریقہ سنت کے مطابق ہو, یہ دو شرطیں پوری ہوتی ہیں, اللہ رب العزت انسان کے وزن کے اندر عمل, انسان کے اعمال میں وزن پیدا فرماتے ہیں. لیکن نیت درست نہ ہو, یہ نیت تو ٹھیک ہے لیکن طریقہ سنت کے مطابق نہیں. جیسا آج ہمارے یہاں لوگوں کے زبان پر یہ چڑھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں, یعنی اس کو کہنے کے بعد ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے کا مطلب ہے اب جو دل چاہے جس طرح دل چاہے کر گزرو. بھائی ہمارے بزرگ فرماتے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ نیت کے درست ہونے سے صرف کام نہیں چلتا, طریقہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. فرماتے تھے کہ ایک آدمی ہے اس کو جانا ہے لاہور, تو ریل گاڑی لاہور کی ریل گاڑی میں بیٹھے گا نا یا لاہور کی بس میں بیٹھے گا, لیکن نیت کر لے کہ میں لاہور جا رہا ہوں اور بیٹھ کے کوئٹہ جانے والی گاڑی کے اندر تو کوئٹہ ہی پہنچے گا لاہور تو نہیں پہنچے گا. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کی نیت بھی ہو اور طریقہ بھی ہو, عمل بھی ایسا کرے, جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ثواب بنتا ہے, محض نیت سے نہیں کام چلتا. آج ہمارا لوگوں نے یہ حدیث شریف تو یاد کر لیا, حدیث شریف تو برحق ہے کہ انما الاعمال بالنیات, صحیح بھائی حدیث شریف تو برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ عمل کو بھی تو دیکھتا ہے, عمل بھی تو ہونا چاہیے. ایک انسان گناہ کا کام کر لے, چوری کرے اور کہے کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں غریبوں کو پیسے دے دوں گا, تو بھائی چوری کا گناہ تو اپنی جگہ پر ہے, وہ تو اس کو گناہ ملے گا ہی ملے گا, وہ الگ بات ہے کہ وہ نیک لوگوں کو دے رہا غریبوں کو دے رہا. تو اس لیے عمل کی حیثیت اپنی ہے اور نیت کی حیثیت اپنی ہے. تو نام اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے, نیت ٹھیک ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو. اس تفصیل کے بعد اب یہ بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو اعمال اللہ تعالیٰ جو وزن فرمائیں گے ان کے تین طریقے بیان فرمائے اس آیت کے ذیل میں, جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے. ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو جو تولیں گے وہ اس طرح تولیں گے کہ میزان عدل کے اندر انسان کو تولا جائے گا. بات سن رہی ہے؟ انسان کو یعنی خود انسان چاہے وہ مومن اور کافر ہو اس کو میزان عدل میں رکھ کر تولا جائے گا. کافروں کا کوئی وزن نہیں ہوگا کیونکہ ان کا کوئی نیکی نہیں, خواب جسمانی طور پر کتنا بھاری بھرکم کیوں نہ ہو. یہ ایک طریقہ ہوگا, یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں یہ طریقہ آتا ہے. دوسری روایت حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وزن اعمال ان کے نام اعمال کو اللہ تعالیٰ تولیں گے اور اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ عالم بھی مراد, یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کہ نام اعمال اللہ تعالیٰ کس طرح تولیں گے. تیسرا طریقہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا, وہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے جسم کو ہر ایک کے عمل کو جسم دے دیں گے. کسی نے نماز پڑھی اس کا ایک جسم بنا دیں گے, کسی نے کوئی صدقہ کیا اس کا ایک جسم بنا دیں گے, اس کو ایک جسمانی شکل کے اندر اس کو تولا جائے گا. یہ تین طریقے ہیں کہ خود انسانوں کو تولا جائے گا, ان کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال کا وزن ہوگا, صرف اعمال کو تولا جائے گا. تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں, بلکہ انسان کے جو اعمال ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ایک جسمانی شکل دیں گے, ان کو تولا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری بات ہے اس سے روایات سے زیادہ تائید ہوتی ہے اس بات کی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کے اعمال وزن کے لیے لائے جائیں گے اور ترازو کے پلے میں رکھے جائیں گے تو یہ پلہ ہلکا رہ جائے گا. سارے اعمال تول لیے, سارے تول لیے, پلہ ہلکا رہ گیا. پھر ایک چیز لائی جائے گی جب وہ اس کے نام اعمال میں رکھی جائے گی تو وہ اتنی بھاری بھرکم ہوگی جیسے بادل آ کر رکھ دیا گیا ہو, اور اس کا اتنا وزن ہوگا کہ وہ نام اعمال کا پلہ سیدھے ہاتھ والا وہ نیچے جھک جائے گا. تو اس آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تم کو پتا بھی ہے کہ تمہارے نام اعمال میں کیا چیز رکھی گئی, تمہیں پتا بھی ہے کہ جس سے تمہارا نام اعمال کا وزن جھک گیا, پلڑا جھک گیا, وہ کیا چیز رکھی گئی؟ تو وہ کہے گا مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا چیز میرے نام پلڑے میں رکھی گئی ہے جس کی وجہ سے میرا نام اعمال کا پلڑا جھک گیا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تیرا علم ہے جو تم لوگوں کو سکھایا کرتے تھے, یہ تمہارا علم ہے جو تم لوگوں کو سکھایا کرتے تھے, وہ تمہارے پلے میں رکھا گیا, اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہارے اس کو وزن زیادہ فرما دیا. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز شہیدوں کے خون اور علماء کی روشنائی جس سے انہوں نے علم دین کی کتابیں لکھی تھی تولے جائیں گے, تو علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون سے زیادہ نکلے گا. علم کی اتنی فضیلت ہے. تو بات کا حاصل یہ ہوا کہ فرمایا کہ فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. یہ اس آیت کی تفسیر تھی. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون, کہ ان کے جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی. وہم فیہا کالحون, اور وہ اپنی شکل سے بد شکل ہو رہے ہوں گے. قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العزت نے, پھر اللہ تعالیٰ ان کفار کو خطاب کر کے کہیں گے جو نافرمان تھے, جن کو جہنم میں بھیجا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کہ الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا میرے سامنے تمہارے کیا میری آیات تمہارے سامنے بیان نہیں کی گئی تھی. الم تکن آیاتی, کیا میری آیات نہیں تم کو بیان کی گئی تھی. فکن تم بہا تکذبون, پھر تم ان کو بھٹلاتے تھے, ان پر عمل نہیں کرتے تھے, ان کو مانتے نہیں تھے. قالوا, اس کے جواب میں وہ کفار اور کافر لوگ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا, اے اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی, ہم حق کو قبول کرنے سے محروم رہے اس لیے کہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی. وکنا قوماً ظالمین, اور ہم گمراہ لوگوں میں سے ہو گئے. ربنا, پھر وہ کافر لوگ یوں سوال کریں گے اللہ سے, اے اللہ اخرجنا منہا, آپ ہم کو اس دوزخ سے باہر نکال دیجئے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ, اگر ہم پھر دوبارہ دنیا میں جانے کے بعد پھر گناہ کے کام کریں تو ہم پکے گناہ گار ہیں, پھر آپ ہمیں سزا دے دیجئے گا, لیکن ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع دے دیں. قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی جہنم میں پڑے رہو, اسی جہنم میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو. وَلَا تُكَلِّمُونَ, اب تم میرے سے بات مت کرنا. روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان کو اللہ سے ہم کلامی کی اجازت نہیں ہوگی, اور وہ جہنم میں ویسے ہی ایک دوسرے پر چلاتے اور چیختے رہیں گے. انہ کان فریق من عبادی, اللہ تعالیٰ فرماتے یہ تو غیر مسلموں کا حال تھا, یہ تو کافروں کا حال تھا, مومنوں کا حال یہ ہے. انہ کان فریق من عبادی, انہی لوگوں میں سے ایک جماعت میرے نیک بندوں کی بھی تھی. انہ کان فریق من عبادی, انہی لوگوں میں سے ایک جماعت میرے نیک بندوں کی بھی تھی. وہ یوں کہتے تھے ربنا آمنا, اے اللہ ہم ایمان لائے. فاغفر لنا, اے اللہ ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا, ہماری مغفرت فرما دیجئے. وارحمنا, ہم پر اپنا رحم فرما دیجئے. وانت خیر الراحمین, آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. کہتے انہی لوگوں میں سے وہ لوگ بھی تھے, اسی کفر کے حالت میں, اسی دنیا کے اس دار آزمائش میں جہاں پر ہر طرف انسان کو گناہ اپنی طرف پکار رہے ہیں, ہر طرف گناہ اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں, میرے نیک بندے بھی تھے, ایمان لے آئے. گناہ ہوتا تھا تو مغفرت طلب کرتے تھے, لیکن نیک راستے پر چلنے کی کوشش بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کفار کو خطاب کر کے کہتے کہ وہ نیک لوگ تھے, فاتخذتموہم سخریا, تم نے میرے ان نیک بندوں کا دنیا میں بہت مذاق اڑایا. فاتخذتموہم سخریا سخریا, تم نے میرے ان نیک بندوں کا بہت مذاق اڑایا. حتی انسوکم ذکری, یہاں تک کہ تم ان کا مذاق اڑاتے اڑاتے میرے ذکر کو, میری یاد کو بھول گئے. وکنتم منہم تضحکون, اور تم ان کے اوپر ہنستے رہتے تھے. دیکھو یہ آیات ان مومنین کے لیے ہے جن کا آج مذاق اڑایا جاتا ہے, کس بات کے اوپر کہ انہوں نے داڑیاں رکھ لی. ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے ٹخنوں سے اوپر شلواریں کر لی. ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ حلال و حرام کی فکر رکھتے ہیں. ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ رشوت سے, سود سے, گناہوں سے بچنے کی فکر کرتے ہیں. لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, کوئی ان کو کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی نام رکھتا ہے. جس سے جو منہ میں آیا اس نے مذاق اڑا دیا. ایک تو مذاق اڑانے والے یہاں تو بات ہو رہی ہے غیر مسلموں کی, ایک مذاق اڑانے والے اپنے مسلمان بھائی ہیں جو داڑھی رکھنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ صاحب تم نے داڑھی رکھ لی. ان کو کبھی کوئی لفظ کہہ دیا, کبھی بھی کوئی جملہ چشمہ کر دیا. نمازیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, روزے داروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, حلال حرام حلال کی فکر کرنے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان لوگوں نے تمہارا مذاق اڑایا, آپ لوگوں نے صبر کیا, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی صبر کی تکلیف آپ کو برداشت کرنی پڑی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے انی جزیتہم الیوم بما صبروا, آج کے دن میں ان کو بدلہ دوں گا اس چیز کا جو انہوں نے صبر کیا تھا. جب لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے اللہ کے ذکر پر, اللہ کے حکم ماننے پر,
اللہ کے احکامات کی تکمیل پر اور تعمیل پر جب ان کا لوگ مذاق اڑا رہے تھے اور وہ مذاق کے مقابلے میں صبر کرتے تھے لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات کو لوگوں کے مذاق سے مروب ہو کر چھوڑا نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے صبر کیا تھا, صبر کی تکلیف برداشت کی تھی. انی جزیتہم الیوم بما صبروا, آج روز قیامت میں ان کو بدلہ دوں گا ان کے صبر کا. انہوں نے جو آخرت میں صبر کیا, لوگوں کے حسین مذاق کو برداشت کیا. انہم ہم الفائزون, وہی لوگ کامیاب ہیں جو قرآن کریم نے اعلان کر دیا, اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا, جنہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا. انہم ہم الفائزون, وہ کامیاب ہیں. مذاق اڑانے والے ناکام ہو گئے. مذاق اڑانے والوں نے دنیا میں تھوڑا سا ہنسی مذاق اٹھٹا کر لیا, نیک لوگ دوسروں کے سامنے تھوڑے سے شرمندہ ہو گئے, بس اتنی تو بات ہوئی اور کیا ہوا. لیکن انعام ان نیک لوگوں کو اللہ نے کیا دیا, فرمایا کہ انہم ہم الفائزون. اللہ تعالیٰ فرماتے یہی کامیاب ہے, اصل کامیابی ان کو ملے گی. آگے عجیب بات فرماتے اللہ رب العزت, عجیب ہے, اگر یہ قرآن کریم میں بات نہ آتی تو شاید ہمارے ذہن میں بھی نہ آتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں سے خطاب, قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, بتاؤ تم دنیا میں کتنے دن رہے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, کافروں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنے سال رہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, کافر کہیں گے کہ یا اللہ ایک دن یا آدھا دن, اس سے زیادہ ہم دنیا میں نہیں رہے. ایک دن یا آدھا دن, اس سے زیادہ ہم دنیا میں نہیں رہے. فاسأل العادین, اور وہ کافر کہیں گے یا اللہ آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجیے جو گنتیاں کرتے ہیں, جنہوں نے گنتیاں کر رکھی ہے ہم دنیا میں کتنے رہے, وہ بتا دیں گے ہم دنیا میں کتنے رہے, ہم ایک دن رہے یا آدھا دن رہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو پوری دنیا کی زندگی, پوری دنیا کا قیام ایک دن اور آدھا دن برابر محسوس ہوگا. جس کو ہم آج رش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو کافر لوگ بڑے مزے میں شرابیں پیتے, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بڑی مزے کی زندگی ہے, وہ ساری مزے کی زندگی ان کو ایک دن آدھا دن محسوس ہوگی اور کچھ بھی نہیں. ایک دن آدھا دن, پوری دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کو کچھ بھی نہیں ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. یہ جو آنکھوں کو ہمیں اور جسم کو ہمارے لذتوں کے چسکے لگے پڑے ہیں, یہ ایک سب وقتی چیز, اس کی کوئی حیثیت نہیں, صرف دیکھنے کی بات ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قالوا کہ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, بتاؤ تم لوگ کتنے دن دنیا میں رہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, وہ کہیں گے یا اللہ ایک دن یا آدھا دن, اس سے زیادہ نہیں. فسأل العادین, آپ گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجیے. قال ان لبثتم الا قلیلا, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم دنیا میں تھوڑا ہی رہے. لو انکم کنتم تعلمون, کاش کہ تم لوگ جان لیتے اس بات کو کہ تم دنیا میں کتنا رہے ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, عجیب آیت ہے, اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم, کیا تم گمان کرتے ہو انما خلقناکم عبثا, کہ اللہ نے تم کو بیکار پیدا کیا, بے مقصد پیدا کیا, کوئی مقصد زندگی دے کر تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا, صرف اس لیے بھیجا تھا کہ کھاؤ پیو تفریح کرو کھیل تماشے کرو عیش و عشرت کرو, اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا. افحسبتم, کیا تم گمان کرتے ہو انما خلقناکم عبثا, کہ اللہ نے تم کو بیکار پیدا کیا. وانکم الینا لا ترجعون, اور کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں آنا, یہ تمہارا گمان ہے. کیا ہم دنیا میں بے مقصد آئے, ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. اچھا کھا لیا, اچھا پہن لیا, اچھی تفریح کر لی, اچھی مجلسیں لگا لی, ہنس لیے بول لیے, کیا یہ مقصد ہے زندگی ہمارا, اور یہ ہمارا گمان کہ ہم اللہ کی طرف واپس پلٹ کر نہیں جائیں گے, کیا اس مقصد کے لیے تم دنیا میں آئے. فتعال اللہ الملک الحق, فرمایا کہ اللہ بہت بلند ہے, الملک وہ بادشاہ ہے, الحق وہ برحق ہے, لا الہ الا ہو, کوئی خدا نہیں سوائے اس کے, ہو رب العرش الکریم, وہ رب ہے عرش کریم کا, عزت والے تخت کا. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, کوئی انسان اگر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پکارتا ہے, لا برہان لہو بھی, جس کی کوئی سمجھ اس کے پاس نہیں, فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّ, اس کا بدلہ تو اللہ ہی اس کو دے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا.
شرک بدل اللہ دے گا. انہو لا یفلح الکافرون, کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. وقر, اور یوں کہا کرو, رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, اے اللہ رب اغفر, اے اللہ مجھ کو معاف فرما, ورحم رحم فرما, وانت خیر الراحمین, اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. یہ جو میں نے آخری آیات پڑھی آپ کے سامنے تلاوت کی, یہ جس میں یہ جو آخری آیات ہیں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا. ایک بہت بلند مقصد دے کر اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا. وہ بلند مقصد یہ ہے کہ دیکھو, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, قرآن کریم میں اللہ نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی عبادت بھی کرے, اللہ کا پیغام دوسروں کو بھی پہنچائے. یہ مقصد زندگی ہے انسان کا, جو مقصد زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, جو حضرات صحابہ کرام کا تھا, جو تابعین اور تبع تابعین کا تھا, کہ خود بھی دین پر عمل کرو اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ. یہ ہے مقصد زندگی. اور مقصد زندگی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو اس طرح استعمال کرو کہ دنیا کی بھی راحت نصیب ہو, آخرت کی بھی راحت نصیب ہو. یہ ہے مقصد زندگی. یہ آخری جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے کہ ان کا گزر ایک ایسے بیمار پر ہوا جو بہت سخت امراض میں مبتلا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے کان میں سورہ مومنین کی یہ آیاتیں افحسبتم سے لے کر آخر تک پڑھ دی. یعنی یہ جو ہم نے پڑھا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے لے کر وقر رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین تک یہ آیتیں پڑھی تو وہ صفت اچھا ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا جس سے یہ ٹھیک ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, میں نے اس کے کان میں یہ آیتیں پڑھی ہیں قرآن پاک کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا. یہ ایسی آیات, بالکل آخری آیات ہے سورۃ المومنون کی. اللہ, یہاں پر سورہ مومنون ختم ہو گئی. یہ سورہ مومنون کی جو ابتدا کی تھی اللہ رب العزت نے, وہ اس بات کے اوپر سے کی تھی, قد افلح المؤمنون سے ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا سورہ مومنون یہاں سے شروع ہوتی ہے. 118 آیتیں ہیں, الحمدللہ یہ 118 آیتیں پوری ہو گئی سورۃ المومنون کی. ابتدا ہوئی تھی قد افلح المؤمنون, اور جو اس کا اختتام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے انہ لا یفلح الکافرون, جس کا مطلب یہ ہے قد افلح المؤمنون. اصل کامیابی کس کو ملنے والی ہے؟ مومنین کو ملنے والی ہے. اور یہ جو فرمایا کہ انہ لا یفلح الکافرون, اس پر آ کر سورت ختم ہو رہی ہے. مطلب ہے کہ کوئی کامیابی کافروں کو ملنے والی نہیں. جو کامیابی ہے سب عارضی ہے, سب ناپائیدار ہے, سب وقتی ہے, سب ختم ہو جانے والی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلے اتوار کو درس نہیں ہوگا, ہمارے یہاں دار العلوم ختم بخاری ہے, اس لیے اگلے اتوار کو ہم یہاں پر انشاءاللہ درس نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسألك تمام العافيه ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، ہر طرح کا چین اور سکون عطا فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما۔ یا اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، جو برسر روزگار ہیں ان کو حلال رزق اور عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا رب ذی الجلال والاکرام، ہم سب کو اپنی رضا کامل عطا فرما، اپنے غضب سے محفوظ فرما، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔